بسم الله الرحمن الرحیم، سامعین کرام، محترم المقام مولانا انصار خطیب صاحب مدنی کا جمعہ بیان اسلامی افکار .com میں سماعت فرمائیے.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. محترم بھائیو، اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر مختلف انبیاء کرام کے واقعات بیان کیے ہیں، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اندر بہت سارے واقعات پیش آئے. اگر ان واقعات کے اوپر اگر غور کریں تو ایک سنجیدہ غور کرنے والے کے لیے بہت کچھ سبق حاصل ہو سکتے ہیں. آج کے خطبے کے اندر جس موضوع کو اہمیت دی گئی وہ یہ تھا کہ انسانی زندگی کے اندر منصوبہ بندی ہونی چاہیے، یعنی انسانی زندگی کا انسان پورا پلان بنا لے اور اسی پلاننگ کے تحت وہ اپنی زندگی کو گزارنے والا ہو. ایک بات متحقق ہے کہ زمین و آسمان کے غیب کا جاننے والا صرف اور صرف اللہ ہے. انسان کل کیا کرے گا کوئی جانتا نہیں، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے مجبور محض نہیں بنایا، بلکہ مستقبل کے سنوارنے کے لیے اور اپنے روشن مستقبل کے لیے اس کی باقاعدہ رہنمائی کی ہے، تاکہ ان خطوط پر چل کر وہ اپنے مستقبل کو تابناک بنا سکے اور اپنے آئندہ زندگی کو بہتر طریقے پر گزار سکے. بہترین منصوبہ بندی کے لیے بہت زیادہ موضوع مثال حضرت یوسف علیہ السلام کی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے قید کر لیا. اس زمانے کے اندر بادشاہ نے خواب دیکھا، اس خواب کو اس نے اپنے درباریوں کے سامنے اس خواب کا تذکرہ کیا تو کہہ رہا، اس نے کہا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں، بار بار یہ خواب مجھے نظر آ رہا ہے، سات موٹی گائے ہیں، سات دبلی گائے ہیں، سات دبلی گائیں سات موٹی گائیوں کو کھا جا رہی ہے، سات بالیاں سوکھی ہوئی ہیں اور سات بالیاں تر ہیں. تو یہ خواب اپنے اندر کیا تعبیر رکھتا ہے؟ درباریوں نے کہا اس طرح کے خواب دیکھے جاتے ہیں، یعنی سب طریقے کا خواب ہے، اس کی کسی تعبیر کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کچھ دنوں پہلے بادشاہ کے دو درباریوں کو نے دو خواب دیکھے تھے، اور انہوں نے جا کر حضرت یوسف علیہ السلام سے اس کی تعبیر پوچھی تھی، تو حضرت یوسف علیہ السلام ان کو یاد آ گئے اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جا کر اس بادشاہ کے خواب کا تذکرہ کیا. اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اقتصادی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے کس قدر ٹھوس منصوبہ بندی دی اس کو آپ سوچ سکتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ سات سال سخت ترین قحط آئے گا اور اس کے اندر لوگ حد درجہ پریشان ہوں گے. یہ سات دبلی گائیں یہ قحط کے سات سال ہیں، اور سات سال تم لوگوں کو مسلسل کھیتی کرنی پڑے گی، تاکہ اس سال کے اندر کھیتی کیا ہوا اناج تم کو ان سالوں میں کام آ جائے جن سالوں کے اندر تم پر تنگی آئی ہوئی ہو. پھر اس کے بعد ان لوگوں نے اسے یہ بھی کہا کہ ان بالیوں کے اندر ہی ان دانوں کو چھوڑ دیا جائے، جتنی تمہاری ضرورت ہے اس کو لے لیا جائے. اس منصوبہ بندی کی وجہ سے صرف مصر کی معاشی ضرورت پورا نہیں ہوئی، بلکہ مصر کے اطراف جتنے علاقے تھے اس خاصداری کے زمانے میں ان کی معاشی ضرورت کے پورا ہونے کا ایک ہی سبب بنی. قرآن مجید نے اس واقعے کو بنا بتایا اس وجہ سے تاکہ ہم بھی اپنے مستقبل کے لیے منصوبہ بندی اختیار کرنے والے بنے. نبی اکرم کا اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے وانذر عشیرتک الاقربین. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کے 3 سال اپنے رشتہ داروں کے اندر خفیتاً دعوتی کام کیا تھا. اس کے اندر منصوبہ بندی یہ تھی اپنے لوگ اپنے ہوتے ہیں, ان لوگوں کو بات سمجھانا آسان ہوتا ہے اور رشتہ داری کی بنیاد پر غیب و غضب والی کیفیت نہ رہے گی. پھر اس کے بعد جب اسلام پنپنے لگا اور اس کا دائرہ وسیع ہونے لگا بس ابھی میں عمر کا حکم آیا اب بابا نے دوہرا اپنی دعوت دیجئے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں دار النجوہ کے اندر ایک پروگرام بنایا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھتی ہوئی دعوت کو کس طرح سے توڑ دیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی دعوت کو کس طرح ختم کیا جائے. قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے وَإِذْ يَنْكُرُونَكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. پھر ابو جہل لعین نے کیا پروگرام دیا کہ ہر خان ہر قبیلے کا نوجوان لایا جائے, اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار دی جائے اور صحیح ساتھ پر حملہ اور ہو تاکہ ان کا خون تمام قبیلوں کے اندر بھر جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بدلہ نہ لے سکے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پلاننگ اختیار کیا منصوبہ بندی بنائی, اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لٹا دیا, چادر ڈھانپ دی, معاملہ خفیہ رکھا, حضرت علی اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی کو ہجرت کے وقت کا پتا نہ چل سکا. حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے ناشتے دان کا نظم کیا, عامر بن بحیرہ یہ اور عبداللہ بن عریضی ایک نے ایک تو بکریوں کو آپ رضی صلی اللہ علیہ وسلم کے غار کے قریب چھپاتا چراتا رہا, دوسرے نے رہنمائی کی. حضرت عبداللہ بن ابی بکر یہ باقاعدہ رات کو آتے تمام خبریں دیا کرتے, غار کے اندر 3 دن تک رہنا ہوا تاکہ 3 دنوں کے اندر جو کچھ کم پڑے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے وہ طریقہ وہ راستہ اختیار نہیں کیا جس راستے پر عموماً جو قافلے سفر کرتے تھے. یہ منصوبہ بندی تھی جس کے مطابق اللہ تعالی نے انہیں نجات دی اور مدینہ منورہ باہر پہنچے اور اسلام کے پنپنے کا اور اسلام کے عام ہونے کا بکے راستے کھل گئے. جنگوں کے اندر دیکھیے, بدر کی جنگ ہے, احد کی جنگ ہے, خندق کی جنگ ہے, کس پر صبح بندی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑی. بدر کے موقع پر ایک جگہ پڑا ڈالا جاتا ہے, حضرت حباب بن منذر رضی اللہ عنہ آتے ہیں, یہ آگ کا ایک جگہ پڑاؤ ڈالنا وہی کی بنیاد پر ہے یا آپ کی اپنی رائے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری اپنی رائے ہے, تاکہ رائے جگہ زیادہ مناسب نہیں لگتی, اس جگہ کے بجائے اس جگہ پر جایا جائے جہاں پر ہم پانی کا ذخیرہ کر سکیں اور وہاں پر ہمیں زیادہ اطمینان ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے لی. بہت سے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منصوبہ بندی دیکھیے کہ آپ نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت کے اندر 3 اندازوں کی ایک فوج رکھی تاکہ اس علاقے سے مشرکین آ کر حملہ نہ کر سکے. خندق کے موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی رائے لی گئی تاکہ اس کے ذریعے سے اس بڑھتی ہوئی جماعتوں کا مقابلہ کیا جا سکے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے انتقال کا وقت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ عیادت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. انتقال اس پر سے آپ رضی اللہ عنہ کا نہ ہوا لیکن حالات بتا رہے تھے کہ ان کا بچنا مشکل ہے. اس موقع پر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میری یہ بھی بیٹی ہے، میرے پاس مال اچھا خاصا ہے، لہذا میں دو بچہ تین مال اسلام کے لیے دے دیتا ہوں اور کچھ بچا ہوا مال اپنی بیٹی کو دے دوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ایسا مت کرو، آدھا مال دے دیتا ہوں، آدھا مال بھی قبول نہیں، ایک بچہ تین مال دیتا ہوں۔ تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ٹھیک ہے، ایک بچہ تین مال بھی بہت ہے، لیکن منصوبہ بندی کے طور پر کیا بتایا، تم اپنے اہل و عیال کو مال کے ساتھ چھوڑو، یہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ تمہارے مرنے کے بعد لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں اور بھیک مانگ کر اپنی ضرورت پوری کر لیں۔ اسرار کی زندگی بتاتی ہیں، اس کا اپنا ایک مقصود ہوتا تھا، ایک ہدف کے ساتھ وہ جیتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، حضرت رجاج بن حلوہ رحمہ اللہ کے موقع پر کہتے ہیں، میرے نفس کے اندر بہت ساری خواہش تھی، ایک خواہش یہ تھی کہ عبد الملک خلیفہ کی بیٹی سے میری شادی ہو جائے، جو میری تجادات بہن تھی، اللہ نے وہ میری مراد پوری کر لی۔ پھر میرے اندر آرزو اور امنگ پیدا ہوئی کہ میں مدینہ منورہ کا امیر بن جاؤں، اللہ تعالیٰ نے مجھے مدینہ منورہ کا امیر بنایا۔ پھر میرے اندر جذبہ پیدا ہوا، میں تمام مسلمانوں کا خلیفہ بن جاؤں، اللہ تعالیٰ نے خلافت کی گدی مجھے عطا کی۔ اب میرے اندر خواہش یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والا ہوں، بڑھوں اور اللہ تعالیٰ کی جنت حاصل کروں، یہی اب میرا مقصد بن گیا ہے، اللہ تعالیٰ میرے اس مقصد کو پورا کرے۔ منصوبہ بندی اس چیز کے ذریعے سے آدمی کی امیدیں برابر ہوتی ہیں، مایوسی کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ کیا مطلب ہے منصوبہ بندی کا؟ آدمی عبادات کرتا ہے، عبادات کے اعتبار سے اس کو یہ طے کر لے، میں کس طریقے سے اپنی پانچوں نمازوں کو صرف پانچ نمازی ادا کرنے والا نہ بنوں، بلکہ میں قبلیہ بادیہ سنتوں کو ادا کرنے والا بنوں۔ اللہ نے تقویٰ دیا ہے تو دو قدم آگے بڑھ کر یہ طے کر لے کہ میں اذان کے وقت مسجد میں رہوں۔ ہمارے اسلاف میں بعد ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے تحریف نعمت کے طور پر یہ بات کہی، 40 سال میرے ایسے گزرے ہیں کہ مؤذن کی اذان کے وقت میں مسجد ہی میں رہا ہوں، ایک دو مہینے نہیں 40 سال کی بات تھی، کیونکہ انہوں نے اس طرح کی منصوبہ بندی کی۔ اگر ہم یہ برابر یہ طے کر لیں، مجھے دکان میں رہنا ہے، مجھے مدرسے میں رہنا ہے، اذان کے بعد 5 منٹ کے بعد نکلوں گا تو قبلیہ سنتیں کیسے ادا ہوں گی، سب اول کہاں ملے گی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تجلی ہورا پیولا کی فضیلت کہاں حاصل ہوگی۔ لیکن آدمی اپنا شیڈول بنا لے، اپنے کاموں سے پیش بھی فارغ ہونا طے کر لے، کام آسان ہے۔ اسلامی تعلیمات منصوبہ بندی سکھاتی ہے، نماز ظہر کا وقت متعین، نماز مغرب کا وقت متعین، مغرب عشاء اور عصر کی نماز کا وقت متعین ہے، جمعہ کی نماز متعین وقت پر ہوتی ہے، اور اس طرح سے روزے متعین اوقات میں ہوتے ہیں۔ گویا کے شریعت میں ہفتہ عبادت، سالانہ عبادت، یومیہ عبادت کے اندر منصوبہ بندی ہمیں سکھائی ہے۔ آپ یہ طے کر لے، مجھے قرآن مجید کو 1 مہینے میں ختم کرنا ہے، مجھے قرآن مجید کو 2 مہینوں میں ختم کرنا ہے، اب اس لیے منصوبہ بندی کرنی پڑے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا، مہینے میں ختم کرنا ہے تو مجھے یومیہ 1 پارہ پڑھنا ہے، 1 پارہ 12 صفحات پر مشتمل ہے، 5 نمازیں ہیں، ہر نماز کے بعد میں اس وقت تک مصلے سے نہیں اٹھوں گا جب تک کہ مجھ پر متعینہ مقدار 2 صفحات 4 صفحات کی مکمل نہ کر لوں۔ 4 صفحات اگر ایک نماز کے وقت پڑھ لے گا، 5 نمازوں کے اندر 20 صفحات ہو گئے، 1 پارہ کا مکمل ہونا اس کے لیے یومیہ آسان ہو گیا، 3 دنوں کے اندر یہ ختم ہو گیا۔ اگر اتنا جذبہ نہیں، دو مہینے کا ٹارگیٹ کر لے اور اس اعتبار سے مقدار کو کم کر دے, دو رکعتیں پڑھ لے, ایک نماز کے وقت میں پانچ نماز کے اوقات میں دس نماز ہوں گے, ان اعتبار سے دو مہینے کے اندر اس کا ختم ہوگا. آپ بھی کر لے, میرے رب کے مجھ پر کس قدر احسانات ہے, کیا کچھ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش مجھ پر ہو رہی ہے, کیا میں اس اللہ رب ذوالجلال کا کہ ہم دو سزا بیان نہ کروں. تو یہ صحیح کر لے کہ مجھے یومیہ مثال کے طور پر 200 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے, 200 مرتبہ درود شریف کا ورد رکھنا ہے, 200 مرتبہ مجھے اپنے گناہوں کی کو یاد کرتے ہوئے معافی مانگنی ہے. اب اس کے لیے آدمی وقت متعین کرے, فجر کی نماز کے بعد میرے 15 دن متعین ہوں گے جس کے اندر میں 100 مرتبہ تیسرا کلمہ, 100 مرتبہ درود شریف, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم احسانات اور اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے اظہار کے لیے میں 5 منٹ دوں گا, پھر 5 منٹ استغفار کے لیے دے دے. اسی طرح سے مغرب کی نماز مثال کے طور پر 7:45 اذان ہوتی ہے, تو کر لے کہ مجھے 6:30 بجے کچھ بھی ضروری کام ہو مسجد پہنچنا ہے, اپنے اولاد کو مکمل کرنا ہے. صبح شام کے اذکار ہیں, اذکار کے مکمل کرنے 5 منٹ لگتے ہیں, صبح کے 5 منٹ اور شام کے 5 منٹ, ابھی 5 منٹ پر متعین کر لے کہ کس وقت مجھے اس کو کرنا ہے. 4 نماز کی پابندی کر لے, مسلے پر بیٹھا رہے اور یہ طے کر لے کہ مجھے جلد صبح کے اذکار کرنے ہیں, مغرب کی 2 رکعت کے بعد کی 2 رکعت سنت موت کدا ہے, اب اس کے بعد میں اس وقت تک نہیں اٹھوں گا جب تک کہ میں شام کا اذکار نہ کر لوں. یہ تو معاملہ رہا عبادت کا. ایک پہلو ہے معاشرت کا. آپ یہ سوچ لے, میں دینی خدمات کو کرتا ہوں, میرے اپنے باپ میری اپنی ماں کے ساتھ میرا کیا معاملہ ہے, میں ان کی خدمت کی حد تک کرتا ہوں, ان کی رضا کیا حاصل کرنے کے لیے میرا کس قدر جذبہ ہے, میں کچھ دیر ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں یا نہیں, میری بیوی کے ساتھ میرے بچے کے ساتھ کچھ اسلامی گفتگو ہوتی ہے, کچھ امر معروف یا منکر کی بات ہوتی ہے, کسی احادیث مبارکہ یا کسی فضیلت والی کتاب کی تعریف ہوتی ہے, کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں بنتی, ہماری منصوبہ بندی کے اندر کوئی شامل نہ کیا جائے. اسی طرح سے صلہ رحمی کا معاملہ ہے, یہ طے کر لے ہفتے کے 1 دن کے اندر میرا 1 گھنٹہ اپنے رشتے داروں سے ملاقات کے لیے ہوگا, جس کے اندر میں اپنے خالاؤں کے پاس جاؤں گا, پوریوں کے پاس جاؤں گا, چچاؤں کے پاس جاؤں گا, ماموں کے پاس جاؤں گا. اس طریقے سے اگر منصوبہ بندی ہو صلہ رحمی پر جو اجر و ثواب ملنا ہے وہ ملے گا, رشتے داریاں مضبوط ہوگی, تعلقات مضبوط ہوں گے. اسی طریقے سے اپنی جسمانی صحت کا مسئلہ ہے, ان بدن کا آ رہی حق کا, تمہارے اپنے بدن کا بھی حق ہے. آپ یہ سوچ لے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا رہی ہے, اذکار کی سنت کیا رہی ہے, کہ ظہر کے بعد کھڑے ہونے کے آرام کر لیتے تھے تاکہ رات کے اٹھنے میں کچھ قوت ملے, عشاء کے بعد کھڑے ہونے کے بعد کچھ چل لیا کرتے تھے, اب اس چلنے کے وقت کو بھی ہم عبادت کے اندر ذکر کے اندر لگا سکتے ہیں, اپنی صحت بھی بنے گی اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کا تقرب بھی حاضر ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ آدمی جس پر نہیں ہے اس پر کے اندر مزید مہارت حاصل کرنا یہ بھی منصوبہ بندی کے اندر داخل ہے. جس طرح دنیاوی اعتبار سے کوئی آدمی ڈگری لے اس کے آگے والی ڈگری کو حاصل کرنے کی اور اس سے زیادہ مہارت حاصل کرنا اس کے مقصود کے اندر ہونا چاہیے. آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی جب تک کسی کام کے اندر پوری طرح پختگی حاصل نہیں کرتا تب تک وہ کمال کو نہیں پہنچ سکتا. ایک اہم ترین موضوع ہے جس پر ہمیں تجویزی غور کرنے کی ضرورت ہے, خاص طور پر ان دنوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں بچے جوان سب چھٹیاں گزار رہے ہیں, اس اعتبار سے اپنا واپسی اگر میں صبح بندی ہو ان بچوں کا بھی صحیح استعمال, ان بچوں کے اوقات کا بھی صحیح استعمال ہوگا. اگر ہم لوگ الگ تک طریقے پر زندگی گزارے اور بے وقت اگر ہماری زندگی گزرے, اب حجم انما خلقنا کم آگا تھا وہ ارد تم نہیں جاؤ, کیا تم لوگوں نے گمان کر لیا ہے ہم نے تم کو خالی تم پیدا کیا اور تم کو لوٹ جب ہم کمانے بعد آ رہا نہیں. یہ اس کی خام خیالی ہے. ضرورت اس بات کی ہے شریعت کی تعلیمات کے تلاش میں ہم کو یہ واضح بات ملتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ عبور منصوبہ بندی پر مرتب تھے اور ہر کام تدبیر کے ساتھ تھا, تب جا کر وہ کام تکمیل کو پہنچتا ہے. آج کل ہمارا حال کیا ہے, منصوبہ بندی بنانے ہی میں رہتے ہیں. کولو کے بیل کی طرح ہمارا معاملہ ہے, صبح کرے شام کو واپس آئے, اب سوچنے کا موقع کہاں, کچھ موبائل لے لیا, کچھ دوستوں نے فون کر لیا, پھر اس کے بعد بچے کچھ نہیں, رات ہو گئی آدمی سو گیا, اسی طرح زندگی گزر جاتی ہے اور منصوبہ بندی وہی رہ جاتی ہے. اور پھر آدمی افسوس کرتا ہے کاش کہ میں منصوبہ بندی کے ساتھ پلاننگ کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا, کتنے بلند مراتب حاصل کر لیتا. یہ سب چیزیں اپنی جگہ, لیکن ہماری اہم ترین منصوبہ بندی یہ ہے ہم کو اس دنیا کے اندر بندگی کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بھیجا گیا ہے, اور اس کے پسے پردہ ہمارا مقصود اللہ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی جنت حاصل کرنی ہے. اور ہمارے آواز کے تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت حاصل کرنے کے لیے ایک دو نہیں دسیوں طریقے بتائے جس کے ذریعے سے اللہ کی رضا حاصل کرنا اور جنت کا داخلہ آسان ہو سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ سے مانگو پھر دوست مانگا کرو, وہ جنت کا بلند ترین درجہ ہے اور درمیانی جنت ہے اور وہیں سے جنت کے چشمے جاری ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہم سبوں کو اپنی غفلت کے میدان فرمائے اور ہم سبوں کو اپنی زندگی کے لیے ایک لائحہ عمل اور طریقہ کار بنانے کی توفیق دے تاکہ اس کے مطابق اللہ تعالی کا تقرب ہمیں حاصل ہو. شیطان کا مقابلہ, نفس کا مقابلہ اسی وقت آسان ہو سکتا ہے جب ایمانی بنیاد پر ہماری منصوبہ بندی ہوگی. اللہ کہنے والے کو سننے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور عمل پر ہم سبوں کو استقامت دے, ہمارا ہر کام تنظیم اور منصوبہ بندی کے ساتھ ہو. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.